جن کے ہائیسٹ مارکس ہیں عروسہ اختر یہ نیو جرزی کی ہیں، اسنیہ محمود نیو جرزی سے، عذرا زیدی ٹیکسس سے ہیں، دائمہ منصور ورجینیا کی ہیں، فرزانہ علی نیو جرزی سے، فرزانہ چودھری جارجیا سے، فرزانہ جاوید سعودی عرب سے، غزالہ یاسمین کویت سے جو ہیں، حجاب عزیز کیلیفورنیا سے، حمیرہ شاہین فرانس سے، حمیرہ علی ٹیکسس سے، حمیرہ سعیدہ نیو جرزی کی ہیں، خدیجہ نبی کیلگری سے، مریم رانجھا نیو یارک سے، مصباح نورین پینسلوینیا کی ہیں، ناہید صدیقی ماشاء اللہ آج نیو جرزی میں ہیں، نائلہ فرید اونٹیریو سے، نسرین عابد نیو جرزی سے، نازش خاور نیو جرزی سے، اس کے علاوہ رقیہ بیگم نیو جرزی سے، سمیہ حسن نیو جرزی سے، میں اس لیے اسٹیٹ کا نام لے رہی ہوں کیونکہ ایک سے زیادہ نام ایک جیسے ہیں، سمرا شیخ نیو جرزی سے ہیں، ثنا فرمان نیو جرزی سے، سروت معراج کہاں پہ ہیں نہیں آئی ہیں ابھی تک نیو جرزی سے، شبانہ شفاعت کینیڈا سے ہیں، شہناز شاہ نیو یارک سے، شکیلا چودھری آپ تو شکیلا چودھری نیو جرزی سے، شازیہ منیر انڈیا حیدرآباد سے، شیلا برڈ نیو جرزی سے، شمائلہ زرین نیو جرزی سے، تسلیم اختر فرام نیو جرزی، یہ کسی نے کہا کہ ان کا نام نہ اناؤنس کریں اس لیے ان کا نام اسکپ کرتی ہوں، عظمیٰ چودھری نیو جرزی سے، یاسمین کوثر پاکستان سے، یاسمین سعید نیو جرزی سے، زاہدہ بیزاد ٹیکسس سے، کوثر ایوب نیو جرزی سے، اور نعیمہ ملک کنیٹیکٹ سے ہیں شاید الحمدللہ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ مارکس ہیں ان کو بھی میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ 39 مارکس جن کے آئے ہیں، افشا شہاب نیو جرزی، افشین رشید نیو جرزی، امرین رضوان کینیڈا، انم طارق نیو جرزی، اسفیہ جبین ریاض سے، بینش وسیم نیو جرزی، فرحت فاطمہ وسیم کراچی، فرخندہ غفور ٹیکسس، فاطمہ آپ نے اپنا نام پورا نہیں لکھا، یہ کون سی فاطمہ ہے؟ دمام سے جو ہیں، فاطمہ بتول البرٹا سے، غزالہ شیخ البرٹا سے، غزالہ رشید ورجینیا سے، حفظہ مریم پاکستان لکھا ہے بس انہوں نے، حنا وسیم کینیڈا سے، ہما غنی نیو یارک سے، حمیرہ گیلانی ٹیکسس سے، عرفانہ منظور کیلیفورنیا سے، کوثر ریاض لاہور پاکستان، لبنا چودھری نیو جرزی، لبنا خان ٹیکسس، منال سعودی عربیہ، پورا نام ضرور لکھا کریں، مومنہ نبیل آسٹریلیا سے، منزہ ارشد نیو یارک سے، نادیہ نوید ورجینیا سے، نادیہ پروین کینیڈا سے، نفیسہ خاتون کنیٹیکٹ سے، نسرین خان نیو جرزی سے، نازیہ قریشی نیو جرزی سے، ندرت سعدیہ اونٹیریو سے، نمرین چودھری پینسلوینیا سے، نورین فیصل نیو جرزی سے، رابعہ بلوچ ٹیکسس سے، رضوانہ سرور نیو جرزی سے، سبینہ قطر سے، سبینہ نے بھی نہیں پورا نام لکھا، سعدیہ کاظمی الینوئز، صفا ارشین مسقط عمان سے، سائمہ آصف نیو جرزی سے، سروت کمال نیو یارک سے، شبنم اظہر اونٹیریو سے، شہادی نیو یارک سے، شہناز رفیق نیو جرزی سے، شازیہ احمد نیو جرزی سے، شازیہ فخر کینیڈا سے، شازیہ مسعود کینیڈا سے، صوبیہ اسد کینیڈا سے ہیں، صوبیہ محمود بیلوویل نیو جرزی سے، طاہرہ اکرم پاکستان سے، تسنیم حیات کینیڈا سے، زاہدہ پروین آسٹریلیا سے، زرینہ حسین سعودی عرب سے، الحمدللہ۔ اب مجھے بھی آج پتہ چل رہا ہے کون کون سے ملکوں سے لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اور بھی بہت اچھے اچھے نمبر آئے ہیں لیکن سب کے نام چونکہ اناؤنس نہیں ہو سکتے، ماشاء اللہ ہائیسٹ میں ان لوگوں کے مارکس تھے الحمدللہ، تو اس لیے اناؤنس کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ کہ انہوں نے مشکل ٹیسٹ کو اتنا اچھا ماشاء اللہ پرفارم کیا الحمدللہ۔ میں انشاءاللہ اینڈ میں یہ ٹیسٹس آپ لوگوں کو دے دوں گی، آپ لوگ لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی چونکہ میں نہیں چاہتی آپ لوگ ڈسٹریکٹ ہوں تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا سبق انشاءاللہ تعالی آج کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم نے سودے بازیاں اور دست برداریاں یہاں سے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سودے بازیاں اور دست برداریاں, اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ جی عتبہ بن ربیعہ, لاسٹ ٹائم عتبہ بن ربیعہ کی ہم نے بات پڑھی تھی, اور دو پلرز بہت لیجنڈز, عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں مسلمان ہوئے تھے سبحان اللہ, اور نماز پڑھی تھی پہلی دفعہ. شاباش جی. اب آگے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ سودے بازیاں اور دست برداریاں, تحریص و ترغیب. تحریص کیا ہوتی ہے؟ حرص سے لالچ بھی دیا اور موٹیویٹ بھی کیا. میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے, چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, سب کیا کہیں گے اس وقت, صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا, اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا. دیکھیں کہ کس قدر یعنی مینیپولیشن کی اسٹریٹجی, کہ آپ بھی خوش ہم بھی خوش, چلو آ جاؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن کیا عقیدے میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ورنہ تو یہ آسان بات تھی نا کہ چلو ساری لڑائی ختم کرو, یہ ساری مصیبتیں ختم کرو, ایک دن میں سب کچھ سب صلح صفائی ہو سکتی تھی. لیکن جی اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی, آپ کہہ دیں اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اور یہ بھی نازل فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون, اے جاہلو کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی یہ تو ایک مسلمان کی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کمپرومائز کر لے کہ کوئی بات نہیں, تم بھی راضی میں بھی راضی, اور چلو عقیدہ ایک ہی کر لیتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں. یہ آج ایسے ہے جیسے دنیا میں ایک ہی ریلیجن اب بن گیا, جیسے دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے نا, ریلیجن بھی ایک, نہ تم اپنا ریلیجن کرو نہ میں اپنا کرتی ہوں, چلو آ جاؤ ہم ایک ہی بن جاتے ہیں. دیکھو ریلیجن کی بات کرو گے نا تو اس سے بہت لڑائی ہوگی, تو تم بھی اپنا چھوڑو میں بھی اپنا چھوڑتا ہوں. آج دیکھیں نا سب ایک ہی پول میں آ گئے, عیسائی اپنا نہیں فالو کرتے, مسلمان جو اپنا فالو نہیں کرتے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھ کے شراب پیو, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کلب میں بیٹھو, ایک ہی جگہ وہ کرو, چھوڑو نہ میں چرچ جاؤں گا نہ تم مسجد جاؤ, یہ بحث ہی ختم کرو کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو فساد پڑتا. یہی پالیسی انہوں نے اپنائی تھی. جی اور یہ بھی نازل فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے, اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے. کیا عتبہ بن ربیعہ نے امید ظاہر کی تھی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا نا کہ اگر تو یہ غالب آ جاتے ہیں تو تمہیں اور کیا چاہیے, بادشاہت تمہاری بھی ہے پھر اگر ان کی بادشاہت ہوگی, اور اگر یہ مغلوب ہوتے ہیں تو عرب سارا ان کو خود ہی مار دے گا, تمہیں تو مارنے کی ضرورت ہی نہیں. لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا, اب بیک آف کرنے کا نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا, یعنی تھوڑا انکلائنڈ ہوئے اس طرف. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ, اور وہ چینجنگ کیا ہے؟ کائتی بقرآن غیر ہذا او بدل ہو, اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا پھر اس میں چینج کر کے لے کر آئیں, یہ والا قرآن نہیں, تھوڑی اس میں چینجز, جیسے ہم آج چاہتے ہیں نا کہ تھوڑی نرم تفسیر ہونی چاہیے, इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ की भी बात करें। हाँ जी बिल्कुल, हमारे मतलब की भी बात हो जाए तो अच्छा है। इसी कुरान से ऐसे ट्विस्ट करके अपने मतलब निकाल लिए जाए। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिल्काई नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। आप कह दें मुझे तो कोई इख्तियार नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं, मैं तो इसी बात की पैरवी करता हूं जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। नीज़ अल्लाह ने इसकी संगीनी पर आपको मुतनब्बे किया, वॉर्न कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बाज़ ख्यालात जो गुजर रहे थे इनका जिक्र करते हुए फरमाया, अब बड़ी सख्त आयात आईं, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا آپ چیئر لے لیں إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب سے چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اتنی سخت بات ہے، اور یہ سنائی گئی ان سب لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چینج آ جائے، تو یہ دیکھو اللہ اپنے رسول کو کیا فرماتا ہے، تم امید چھوڑ دو کہ یہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ کوئی چینج لا سکتے ہیں، تاکہ وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ ہمارے کہنے پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اتنی بڑی بات اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما سکتے ہیں تو یہ ان کو اصل میں بتانا مقصد تھا جو دیکھنے والے تھے۔ ان ٹھوس مواقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کوئی تاجر نہیں ہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے، یعنی انہوں نے تو قیمت لگانے کی کوشش کی تھی نا کہ آپ بادشاہت لے لیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ سرداری لے لیں، آپ مال لے لیں، جس عورت سے شادی کرنی ہے وہ، تو یہ کوئی تاجر نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بزنس ڈیلنگ کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھے۔ ان کے پاس کیوں نمائندے بھیجے یہود کے پاس؟ جی کیونکہ وہ پیپل آف دا بک تھے نا، اہل کتاب تھے، اور یہ لوگ سب مانتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہے، تو ان سے پوچھ کے آؤ نا ذرا کہ کیا ان سے پوچھے۔ علماء یہود نے کہا اسے تین باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے گا تو واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہوا، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو۔ گردش کرنے والا آدمی کون؟ ٹریولر، جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا سورۃ الکہف کے اترنے کا، کہ جب چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے، جواب میں سورہ کہف نازل ہوئے جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ذوالقرنین ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے، اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے روح کو۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے ہوتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ میں۔ اتنے سوالوں کے جواب ملنے کے باوجود اب آپ کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں، چلو پتہ چلے کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور جب آپ نے سوال کر لیا اور جواب بھی آپ کو مل گیا، پھر بھی کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ اس لیے کہ وہ حق نہیں جاننا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ صرف ان کو لاجواب کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتاؤ نا جسے ہم اس کو ٹیسٹ کریں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ باتوں کا جواب تو صرف نبی ہی جانتا ہے۔ اب ٹیسٹ بھی ہو گیا، نبی نے جواب بھی دے دیا، پھر بھی نہ مانے، क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जिनको मानना नहीं होता, जिनको हक की तलाश नहीं होती, वो कभी भी आपसे जवाब सुन के भी मुतमईन नहीं होंगे,
जो सुनना ही नहीं
जी। इसीलिए आप देखेंगे कई लोग आपसे सिर्फ बहस बराए बहस करते रहेंगे, उनका काम ये नहीं होता कि वो मान जाएं बात को, जबकि खुली दलील उनके सामने आप हदीस रख देते हैं, ये देखो हदीस, ये देखो कुरान की आयत, वो फिर भी नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि मानने का प्रोग्राम नहीं है। एक बंदा वो होता है जो कहता है अगर हक मेरे सामने आ गया, मुझे दलील पता चल गई, मैं मान जाऊंगा। और एक बंदा वो होता है जो कहता है मैं ना मानूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको नहीं आप मनवा सकते। ये वही लोग थे। ऐसा महसूस होता है कि जब इन पर हकायक वाजे हो गए और हक खुल गया, तो उन्होंने कुछ लचक जाहिर की, कुछ थोड़ी सी उनके अंदर लचक आई थी। क्या? चुनाचे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने पर आमादगी का इजहार किया और ये भी जाहिर किया कि मुमकिन है वो इसे मान ले और कबूल कर ले, लेकिन ये शर्त लगाई कि इनके लिए कोई मखसूस मजलिस हो जिसमें कमज़ोर मुसलमान हाजिर ना हो। इन लोगों के साथ, नौकरों के साथ, गुलामों के साथ, गरीब लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते, ये वाली मजलिस नहीं, आप हमारे लिए फिर स्पेशल गैदरिंग करें, स्पेशल क्लास होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ये हम ये छोटे मोटे स्कूलों में जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, है ना? तो हम उस मजलिस में आके बैठ जाएं, हम इतने बड़े सरदार जिसमें हमारे गुलाम बैठे हुए, लौंडियाँ बैठी हुई, गरीब लोग बैठे, अब हमारी इतनी वो और इनके साथ, तो यानी वो गुलाम और मसाकीन वहाँ ना आए जो पहले मुसलमान हो चुके थे, क्योंकि इसका मुतालबा करने वाले मक्का के सादात और अशराफ थे, यानी जो बड़े बड़े यानी जिसको एलीट कहेंगे उस उनकी, और इन्हें गवारा ना था कि इन मिस्कीनों के साथ बैठे जो असहाबे ईमान और तकवा होने के बावजूद कमज़ोर और ग़ुलाम थे, और शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस मुतालबे को कबूल करने पर किसी कदर आमादा भी हुए कि मुमकिन है इस तरह वो ईमान ले आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यही था कि चलो ईमान ले, चलो इसी बहाने, चलो इसी तरह से सही, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मना कर दिया और फरमाया वला ततरुदिल्लदीना यदउन रब्बहुम बिलगदात वलाशी युरीदून वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन। जो लोग अपनी अपने रब की मर्जी चाहते हैं ना, उसे सुबह शाम पुकारते हैं, आप उनके साथ अपनी मजलिस रखें, उनसे ना हटें। आप पर इनका कोई हिसाब नहीं और उन पर आपका कोई हिसाब नहीं, आप इन्हें हटाएंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे। इधर आ जाएं। अजाब की जल्दी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात मुशरिकीन को ये धमकी भी दी थी कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर मुज़िर रहे तो अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। चुनाचे जब इस अजाब में ताखीर हुई तो उन्होंने मजाक और ज़िद के तौर पे अजाब की जल्दी मचानी शुरू की और इस बात का मुजाहरा किया कि इन पर इस धमकी का ना कोई असर है और ना ये कभी पूरी हो सकती है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम पे कोई अजाब आ जाएगा तो कहते थे ले आओ ना अजाब, फिर लाते क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस बारे में भी चंद आयात नाजिल की, फरमाया वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब वला युखलिफुल्लाहु वअदा व इन यौमन इंद रब्बिका अल्फ सनतिन मिम्मा तअद्दून। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और अल्लाह अपने वादे की हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक हजार बरस के बराबर है, एक दिन उसका। तो तुम ये जल्दी मचा रहे हो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। देखो इंसान कभी अपने लिए शर मांग रहा होता है, वो ये इसको ये नहीं अंदाजा होता कि जो मैं मांग रहा हूं अगर वाकई ये आ गया तो क्या होगा। नीज फरमाया यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब व इन जहन्नम लमुहीतातुम बिल काफिरीन। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं हालांकि जहन्नम काफिरों को घेरे हुए। मजीद फरमाया क्या जिन लोगों ने बुरे मकर किए हैं वो इस बात से न डर हैं कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में धसा दे या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जिसे वो नहीं जानते या इनकी आमदो रफ्त के दौरान धर पकड़े कि वो आजिज़ करने वाले नहीं हैं या इनको डरावे के साथ पकड़ ले तो बेशक तेरा रब नरम खू और रहीम है। देखें कभी अल्लाह से अजाब नहीं मांगना चाहिए, कभी ये ना कहें कि अब मुसलमान ऐसे हैं ना तो इनके ऊपर कोई अजाब ही आएगा तो फिर ये सही होंगे, अब इनके ऊपर कुछ ऐसा आना ही चाहिए तो फिर ये ठीक होंगे, फिर ये सीधे होंगे। ऐसी जल्दी ना मांगे अज़ाब की, अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगे और यही मांगे अल्लाह हमें नरमी से हिदायत अता फरमाए। نرمی سے ہدایت عطا فرما دے, کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آتی ہے انسان سیدھا تو ہو جاتا ہے مگر اتنی سخت سختی آتی ہے نا کہ پھر وہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے.
کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تجھے ایسی پنش دے تو تجھے عقل ہے سمجھ,
تو عذاب خود اپنے منہ سے ہم مانگتے ہیں. اللہ اکبر. مشرکین کا ایک مخاصمتی, مخاصمتی کیا ہے, خصمہ کیا ہوتا ہے, جھگڑا. تو جھگڑے کا جو ہے نا حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد, عناد مطلب کیا, دشمنی, دشمنی کے طور پہ اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت یعنی سپر نیچرل نشانیاں طلب کرتے تھے. اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا. آئندہ انشاءاللہ یہ وہ باتیں آئیں گی. یہ وہ قسم قسم کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو آزما لیا. کبھی لالچ دے رہے, کبھی آگے آئے گا, وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے, سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف, جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف, ترغیب ڈراوا یعنی ترہیب ڈراوا اور ترغیب کی طرف, ترغیب کے موٹیویٹ کرنے کی طرف, تو ترغیب سے تخویف کی طرف, کبھی پھر خوف دلاتے تھے وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے, حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے, خم ٹھونٹ ٹھونک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے کہ کچھ کمپرومائز ہو جائے, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, کچھ کر لو, حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے, اچھا پھر دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے. ڈفرینٹ مرغوبات پیش کی نا انہوں نے کہ یہ چیزیں آپ لے لیں اور مان جائے, گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے, نہ انہیں قرار تھا نہ ہی وہ فرار پسند کرتے تھے. ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ یہ دعوت کبھی رکے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے. لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام اور نامراد ہی رہے. اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار, لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہی ہوتا. تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے تھے کہ جنگ ہی کر لیتے, بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ایک یہ کہ اپنی فیملی تھی, اگر اپنی فیملی کو ماریں گے تو اپنوں کا ہی خون کریں گے, اور ان کے اندر وہ جاہلی حمیت جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی, قبائلی حمیت, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں کیسے ان کو مارتے ہیں, دنیا تانے دے گی کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا. تو ان کے لیے بہت بڑی ایک یعنی رسوائی کی بات تھی کہ اپنے لوگوں کو مار دینا, بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی, اپنی نسلیں ختم ہو جانی تھی. اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں, اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے ہر حربہ دیکھے آزما لیا, کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. اور اب یہاں آج ہم نے جو پڑھنا ہے خاص طور پہ وہ ہے شیب ابی طالب کے اندر جو محصور کر دیا تھا مسلمانوں کو, وہ کیا واقعہ تھا. جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے, ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں, پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. کیونکہ مثلا ابو جہل نے جو کیا تھا یہ سب کے سامنے ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی, رحمک اللہ. اور عقبہ بن ابی معیط نے وہ اوجڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. اس طرح عمر بن خطاب تلوار لے کر چل پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو اب ابو طالب یہ محسوس کر رہے تھے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے. پہلے یہ لوگ تھوڑے شرم کر لیتے تھے کہ ابو طالب ہیں تو ہم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں, لیکن اب تو ان کی شرم بھی ختم ہو گئی تھی. جیسے ابو جہل نے, میں نے آپ کو بتایا, حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور کس طرح سے اس نے گالیاں دیں اور کس طرح سے اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی کہ آج کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے. تو اب ابو طالب واز ریئلائزنگ, بہت جہاں دیدہ آدمی تھے وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ نہیں اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب یہ تو کھلم کھلا ان کی شرم ہی ختم ہو گئی. کوئی کسی وقت اٹھ کے حملہ کر دے تو بعد میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو بعد میں کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کا وہ خون بہا دے گا یا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا, لیکن نقصان تو ہو گیا نا. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی. بنو ہاشم اور بنو مطلب کون ہے؟ جی شاباش شاباش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ تو عبد المطلب تھے, اور ہاشم کون تھے؟ پردادا. اور مطلب کون تھے؟ چچا کون سے مطلب مطلب کون تھے؟ شاباش ہاشم کے بھائی، یاد ہے مطلب ہی تو لے کر آئے تھے اونٹ کے اوپر جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا او یہ عبد المطلب ہے، اسی لیے تو ان کا نام دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا۔ تو یہ مطلب اور ہاشم کون ہے؟ پر دادا اور ان کے بردر، وہ ان کی ساری فیملی کو گیدر کیا، سمجھ آئیے؟ یہ دس از امیجیٹ فیملی، اپنے پپیاں چچا یہ نواسے پوتے پوتیاں یہ سب، ان کو سب کو جمع کیا کہ کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی کہ اب میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اب یہ ہے کہ آپ سب کی سپورٹ مجھے چاہیے، آپ سب لوگ اب اس حفاظت کے لیے میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ فیملی ہے نا، اور فیملی چاہے وہ آپ سے اختلاف ہی کرتی ہو، لیکن دیکھیں یہاں پہ آیا ہے یہ جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس میں ساتھ دیں گے، حالانکہ یہ کیا، وہ تو مسلمان، ان میں سے اکثر مسلمان بھی نہیں تھے، انہی کے گرینڈ چلڈرن آ رہے ہیں نا، سمجھ آئی، ہاشم اور مطلب کے، لیکن اکثر مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن صرف خاندان کی وجہ سے کہ ہمارا خاندان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ قبائلی حمیت کتنی زیادہ تھی کہ ہماری فیملی کا آنر ہے یہ کہ ہم اپنے آدمی کو پروٹیکشن دیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ تو دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے اگر سارے اختلاف بھلا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کا ساتھ دینا، لیکن آج ہم اپنے دین کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو سارے اختلافات اور ہم سب ایک ہو جائیں، ہم نہیں یہ کہتے، حالانکہ کتنا بڑا، بالکل، حالانکہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا، آپ دیکھیں ایک مسلم اور ایک کافر ہیں، قبیلے کی وجہ سے، میرا خاندان ایک ہے اس کی وجہ سے ہم ایک ہوں گے، میرا اور آپ کا تو قبلہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانی مسجد کے ہیں، وہ فلانے فرقے کے، میں فرقوں کے نام نہیں لوں گی، لیکن یہ اس فرقے کے، یہ اس کے، یہ فلانے کے، یہ فلانے کو فالو کرنے والے، تو ہم تو ایک نہیں ہوتے، کیونکہ کیوں نہیں ایک ہوتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا اپنا نفس تو مطمئن ہوتا نہیں، میرا اپنا نام کیا رہے گا، جب اپنے نام کی بڑائی آگے آ جاتی ہے نا تو پھر آپ مسلم نہیں رہتے، پھر آپ کہیں حنفی ہیں تو کہیں بریلوی ہیں تو کہیں دیوبند ہیں تو کہیں آپ شافعی ہیں تو کہیں آپ فلاں ہیں تو کہیں کچھ ہیں کہیں کچھ ہیں تو کہیں شیعہ ہیں تو کہیں فلاں ہیں، تو ہم ایک نہیں ہو رہے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، لیکن کیا وہ ایک اللہ کے نام پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ یہ قبیلے کے نام پہ یونائٹ ہو رہے، ہم ایک مسجد میں یونائٹ نہیں ہو سکتے، پھر کیا تو چھوڑے، پھر کے تو چھوڑیں، بس پھر کے تو چھوڑیں، ایک مسجد میں جو بھی کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے سمجھ دی ہے نا، ہمارے سے تو ہمارا حساب ہوگا، یہ تمہیں سمجھ تھی نا، یہ دیکھیں ان کو بھی کافر نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کفار کہ یہ اتنے ہمیں، ایک طرح سے دغا بازی ہے نا، ہم سے بے وفائی کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں یہ اس حد تک چلے جائیں گے، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبئی کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان بھی کیا، بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر مانتے ہیں، صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ رائے اختیار کی، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں اس میں آؤں گا، حالانکہ وہ خاندان ہے، چچا ہے، اور ابو لہب جو تھا نا وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا تھے، تو عبد المطلب کی ایک وائف سے یہ صرف ایک بیٹا تھا ابو لہب، سو سارے جو ہے نا اس کے ہاف برادرز ہیں، اس کا کوئی فل برادر نہیں، ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے وہ فل برادرز تھے، ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا، بلکہ اس نے قریش کو جا کے کہا، ہند سے جا کے، ہند کا پتہ ہے نا سب کو، کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی، اور کس کی بیٹی تھی؟ کیا بات، عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی، ابھی پڑھا ہے نا ہم نے عتبہ کے بارے میں، اور پتہ ہے نا کہ عتبہ کہاں پہ مرا تھا؟ بدر میں میں نے بتایا تھا شابر، تو اس کو کتنا غصہ آیا تھا کہ میرا باپ یہاں پہ مر گیا، میرا بھائی یہاں پہ مر گیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے احد میں وحشی کو تیار کیا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے۔ تو ہند کے پاس جا کے ابو لہب نے کہا تھا کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ کے تم لوگوں کی حمایت کی، اس نے کہا ہاں ہم یاد رکھیں گے یہ بات، یعنی یہ ایک احسان تھا نا اس کا، کیونکہ کوئی اپنے قبیلے سے الگ ہو کے کبھی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ اب کیا ہوا، اس کے بارے میں ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، ایک تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اور بھی آپ کو بتاؤں گی۔ مکمل بائیکاٹ، مشرقین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہیں، یعنی چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ کافر ہیں، لیکن یہ فیملی جو ہے نا ایک ہو گئی ہے ان کی سپورٹ میں، لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہو گئے۔ خیف بنی کنانہ یا پہاڑوں، خیف کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جہاں پہ پانی گزرتا ہے نا، تو نیچے ایک جگہ ہوتی ہے اس میں جو اونچائی پہ جگہ اس کو خیف کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جمع ہوئے۔ کون جمع ہوئے؟ قریش سارے مشرکین، اور سر جوڑ کے مشورہ کیا، بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے ایک لاسٹ ٹائم اگین، اور ان کو جا کے کہنے لگے کہ دیکھیں یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو جتنا آپ کہیں گے نا خون بہا دینے کو تیار ہیں، ہم اس کے بعد ان کو قتل کر دیں گے، اور ہمارا اپنا بھی نہیں کوئی آدمی قتل کرے گا، ہم باہر سے کسی کو ہائر کریں گے وہ قتل کر دے گا، یا پھر آپ کو ہم کٹ آف کرتے ہیں قریش سے۔ دس واز اے بگ بگ تھنگ کہ کسی کو آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کٹ آف کر دیا جائے قریش سے، یعنی اب آپ کے ساتھ ہماری کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی، کوئی آپ کے ساتھ ہمارا لینا نہیں دینا نہیں ہوگا، آپ نکل گئے ہمارے اس سے، کاروبار ختم، سب ختم۔ اب ابو طالب اس پہ بہت غصے میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو، اور میں اپنے بھتیجے کو حوالے نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے سوچا یہاں پہ نہ کوئی کام نہ کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں اگر کر سکتے تو پھر ہم یہاں پہ رہنے کا کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا آؤٹ سائڈ مکہ ایک جگہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں نا شیبے ابی طالب، تو ایک ویلی تو بالکل کلوزڈ ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ ویلی تھی چاروں طرف سے کلوز تھی، صرف ایک راستہ تھا اس کی انٹرنس کا، اور یہ جگہ اونڈ بائے حضرت ابو طالب تھی اور ان کی فیملی کی اونڈ، جیسے ہوتی نا کہ ہماری کئی جیسے کہتے ہیں جاگیریں یا یہ زمینیں شہر سے باہر لوگوں کی ہوتی ہیں، یا یہاں پہ بھی رینچس لوگوں نے لی ہوتی ہیں شہر سے باہر کے، چلو ایک جگہ اپنی فیملی کی ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہم وہاں پہ موو ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ نہیں تھا کوئی مقصد کہ وہاں پہ جائیں گے تو سارا بائیک آؤٹ ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا یہ کہا جاتا ہے، تو اور یہ سارے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ جو ان کے سپورٹر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کہا قریش نے کہ جو ان کا سپورٹر ہوگا اس کے ساتھ بھی ہمارا بائیک آؤٹ ہے، اور انہوں نے یہاں تک نہیں چھوڑا، انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ صرف وربلی ہم نہیں رکھیں گے بلکہ ریٹن یہ ایگریمنٹ کرو، سارے کے سارے مشرقین نے کہا سب ریٹن ایگریمنٹ کرو، ایک جگہ لکھو اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، کیا ایگریمنٹ کی کلاز ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ وہ حل یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بن المطلب کا بائیک آؤٹ کریں، اب عبد المطلب نہیں ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں نا کون ہے، اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، کوئی بزنس نہیں، نہ کوئی رشتہ نہیں ان سے، نہ لیں گے نہ ان کو دیں گے اپنی بیٹی، نہ ان سے بات چیت کریں گے، اب آپ یہ انتہا دیکھیں یہاں، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نو نیگوسیشن، اب بس نیگوسیشن کے دروازے بھی بند، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے کہ کوئی رحم ان کے اوپر ہم نے نہیں کھانا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ بس اب ایک ہی بات ہو سکتی، یا آر یا پار، یا تو یہ بندہ ہمارے حوالے کرو، نہیں تو تم سب کے ساتھ ہمارا ایسا بائیکاٹ ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ساتھ، بول چال بھی بند کر دی کہ بات ہی نہیں کرنی، اس سے زیادہ بڑی کیا، یعنی اکنامک بائیکاٹ تو تھا ہی، سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا کہ شادیاں بھی نہیں ہوں گی اور بول چال بھی بند، اس سے زیادہ کیا ظلم کی انتہا ہو سکتی. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس کیا چارہ رہ گیا, بس اب یہی ایک بات رہ گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا. لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا. اب دیکھیں یہ اس کا نام بعض جگہوں پہ منصور آتا ہے, بعض جگہوں پہ کچھ اور آتا ہے, لیکن یہاں پہ جو نام ہے بغض سے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں. کہا جاتا ہے کہ پیرالائز ہو گیا تھا اس کا ہاتھ جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا, اور وہ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں لکھ سکا. جو لاسٹ اس نے یہ معاہدہ, اس نے کہا میں لکھتا ہوں ابو جہل, میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں. سارے تو وہاں پہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا. اب کیا ہے, اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کے سارے بنو ہاشم اور بن المطلب خواہ مسلم ہوں یا کافر شیب ابی طالب میں سمٹ آئے. ان کا چارہ پانی بند کر دیا. چارہ پانی کیا مطلب؟ کھانا پینا, ایوری تھنگ بند کر دی, فوڈ سپلائی بند ہے. اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے. حضرت عبداللہ مسعود بن سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی آواز آئی چڑچڑانے کی نا جیسے, تو میں نے اٹھایا تو دیکھا ایک اونٹ کا سکن تھی, کوئی چمڑا تھا اس کا. تو میں اس کو لے کر گیا اور میں نے اس کو اچھی طرح دھویا, اس کو آگ میں جلایا, پھر پتھروں کے درمیان اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنایا اور اس کو پانی کے ساتھ نکل گیا. کئی دن ایسے ہی ہوتا رہا, کئی دن ایسے ہوتا رہا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ چلے گئے تھے تو مکہ کے باہر ان پہاڑیوں پر درخت تو درکنار گھاس بھی نہیں تھی. آپ سوچیں ابھی بھی وہاں پہ کہاں ہے کوئی گھاس وغیرہ, کوئی پودے وغیرہ کچھ نہیں. تمام سال وہاں ایک پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ پرندے بھی وہیں جاتے ہیں نا جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے, چشمہ ہوتا ہے. اور مسلمان کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ والوں سے خرید نہیں سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بالکل ان کو نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ ان سے کچھ خریدنا. شیب ابی طالب کے راستے میں کوئی قافلہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے کچھ خرید لیں. اللہ اکبر. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے, حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں. یعنی وہ جو شیب ابی طالب تھی نا, جو ویلی تھی, اس کے باہر تک چیخنے کی, بچوں کے بلکنے کی راتوں کو آوازیں آتی تھیں. اور کئی لوگ بیمار ہو کے کئی فاقوں کی وجہ سے مر گئے, تو لوگوں ان کے اوپر جو روتے تھے ان کی آوازیں آتی تھیں, چھوٹے بیبیز کی آوازیں آتی تھی کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. اور آپ کو پتا ہے کہ بھوک کا بھی ایک عذاب ہے, اور بھوک کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے سے بھی پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے نا, کہ اس سے بھی پناہ مانگو, کیونکہ بھوک کا عذاب بہت سخت ہے. اور بھوک کا عذاب ایسا ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ہائی میرا بچہ مر رہا ہے تو میں چھوڑو سارے ایمان اور اسلام کو اور چلو میں واپس چلتی. عورتیں بھی تھیں, حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی, اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر. چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی, یہ حکیم بن حزام نا بھتیجے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا. یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں میں, یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں چونکہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, انہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے. لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کے لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. ان کو کہتے تھے جو قافلہ آیا ہوتا تھا نا, ان کو کہتے تھے ہم آپ کو ڈبل قیمت دیتے ہیں, ان کو نہ بیچو, کیونکہ جو قافلہ باہر سے آیا وہ تو کسی کانٹریکٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ جس کو مرضی بیچے. تو یہ کہتے تھے ان کو نہ بیچو, ہم تمہیں ڈبل دیتے ہیں, اور وہ ان کو بیچ دیتے تھے. تو ان کی گزر اوقات پھر کیسے ہوتی تھی, ایک اور جگہ آتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے ہاں ہولناک بھوک کی برد کو وہ برداشت کر رہے تھے, اور بچے بھوک سے بلبلاتے تو ان کی رونے کی آوازیں پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پہنچی. آپ کو پتہ ہے جو ویلیز میں جب کچھ آپ بولیں بھی تو کتنی ایکو ہوتی ہے. جو چیز بھوک سے نہ مرنے کا سبب ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر سال 4 مہینے کی لڑائی جھگڑے حرام سمجھے جاتے تھے. ان دنوں مسلمان شہر میں آ سکتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے تھے, اور وہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو کعبہ میں لوگ آتے تھے نا حج وغیرہ کے لیے, تو وہ جانوروں کی قربانی جو کرتے تھے تو یہ لوگ ان کی کھالیں جمع کر لیتے تھے اور سکھا لیتے تھے, اور سال کے باقی مہینوں میں وہی کھالوں کو ابال ابال کے کھاتے رہتے تھے. حضرت خدیجہ جو کسی وقت مکہ کی مالدار ترین عورت تھی, 13-14 آدمی نا صرف ان کا تجارتی سامان لے کر جاتے تھے انویسٹمنٹ کے لیے, 13-14 آدمی اتنی وہ مالدار تھی, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں زندگی بسر کر رہی تھی. تو قریش نا نگرانی کرتے رہتے تھے, واچ کرتے تھے کہ کوئی لے کے تو نہیں کھانا جا رہا اندر. اللہ اکبر, جو کوئی کھانا لے کے جاتا تھا اسے چھین لیتے تھے اور اس کو اتنا مارتے تھے کہ وہ کئی دن بستر سے نہ اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسی طرح رہے. اسی زمانے میں حضرت خدیجہ کے گھر کا پورا سامان پتہ ہے کیا تھا؟ ایک پتیلی اور ایک پیالہ. اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا, تو جب آپ نیا پیالہ نہ خرید سکیں تو صبر کر لیا. یہاں تک کہ کاریگر وہاں سے گزرا تو حضرت خدیجہ نے اپنا ٹوٹا ہوا پیالہ اس کو دیا کہ وہ اس کو جوڑ دے. اسی بھوک اور غربت کی حالت میں وہ بیمار پڑ گئی تھی, لیکن نہ علاج کے لیے ان کے پاس کچھ تھا, نہ وہ ہسبینڈ سے کچھ ایسا ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یہ کیا تم ہم یہاں پہ لا کے مصیبت میں ڈال دیا اور ایسا کر دیا, نہ کوئی مسلمان آ کے تانا دیتے تھے کہ آپ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا, ہم تو اچھے اسلام لے کر آئے. جیسے آج تو ہم فوراً اسلام کو بلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں ہیں, ورنہ ہم بھی آرام سے رہ رہے ہوتے, زندگی گزار رہے ہوتے. دیکھو ان میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گلا شکوا نہیں, گلا شکوا تو چھوڑیں, ان کی محبت تک میں کمی نہیں آئی کہ کسی نے آ کے یہ کوئی شکایت کی ہو, کوئی کچھ کہا ہو, کوئی بیک آف کر گیا ہو, کوئی آ کے اس چیز سے اتنا دل برداشتہ ہو کے واپس چلا گیا ہو, کوئی ایک بھی نہیں ویسا انسیڈنٹ ملتا. کافروں میں بھی تھے. ہاں اللہ اکبر. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ایک ظاہر ہے وہ ایک بہت یعنی امیر تاجر تھے, وہ بھی آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ وہ اتنی دولت تھی ان کے پاس مگر ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے, اور جب مسلمان گھاٹی سے طویل اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد نکلے تو یہ تو سب کچھ جا چکا تھا ان کا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. اتنے مسلمان کمزور ہو چکے تھے کہ رنگ سیاہ پڑ چکے تھے, چہرے سے ہڈیاں نکل آئی تھیں اور جسم کی کھال کو دھوپ نے سیاہ کر دیا ہوا تھا. یعنی یہ صبر کے دن, اس انتہائی صبر کے دن تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے, بالخصوص ایام حج میں جبکہ عرب قبائل ہر طرف سے مکہ کی طرف آتے تھے. یعنی کام نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں اتنی بھوک ہے, حالات کیسے ہیں, ہم تو چھوٹی ہی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ فوراً چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ دیکھیں سبحان اللہ اس قدر تنگ حالات ہیں, اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا, لیکن جو باہر سے قافلے آئے, کوئی حج کے لیے آیا, کوئی عمرے کے لیے آیا, کوئی یہاں پہ تجارت کے لیے آیا, ان کو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلمان جا کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. وہ یہ تو کہنے رہے ہمیں کیا مل گیا اس اسلام نے, ہمیں کیا دے دیا کہ اب ہم لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں, کیا کہیں. ہمیں اس سے نا سبق سیکھنا چاہیے کہ جب اس وقت انہوں نے اتنی قربانیاں دی لیکن دین کا کام نہیں رکا, آج ہم کیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ دین کا کام سب سے پہلے روکتے ہیں. کوئی موو کر رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو چھوڑے گا, کسی کو گھر کے اندر کوئی مہمان آ گئے ہیں تو سب سے پہلے قرآن چھوٹے گا. ہم تو مطلب ان چیزوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں. فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ تو کبھی بھی نہیں کسی نے ایسا دیکھا, اور کیا ان کی ہمت تھی اور کیا ان کا جذبہ تھا. اس میں پتہ نہیں یہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی. پھر آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایسے وقت میں سبحان اللہ حضرت ابو طالب جو تھے, जब पढ़ते हैं ना तो इतना वो लगता है कि अल्लाह इनका कितना बड़ा एहसान है वाकई हम पे। जो अबू तालिब थे ना वो इतने ज़्यादा खौफजदा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के लिए कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो वो रात को क्या करते थे कि कोई ना कोई इनका पहरा दे, या क्या करते थे कि आप यहाँ पे सोएं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके उनको कहते थे आप फलां के खैमे में सोएं, और अपने किसी भतीजे भांजे उसको कहते थे आप जाके उनकी जगह उनके खैमे में सो जाओ, ताकि कोई रात को कोई हमला करे कोई कुछ हो तो ये ना हो कि इनको कोई नुकसान पहुँचे। फिर कई दफ़ा ऐसे होता था कि सारी सारी रात जा के पहरा देते थे कि मेरे भतीजे को कुछ ना कोई गज़न ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी इतने ज़्यादा वो इस चीज़ से परेशान रहते थे, इतने ज़्यादा उनको फ़िक्र रहती थी इस चीज़ की। हमें इस बारे में काफ़ी रिवायात आती हैं कि किस तरह वो इंतज़ाम वो रखते थे इस चीज़ का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दी जाए, टर्न्स लगाई हुई थी, बारियां लगाई हुई थी, फलां अब तुम्हारी बारी है कि तुम सारी रात पहरा दो, अगली रात फलाने की बारी है, किसी को पता ही ना चले कि कौन। देखा है आपने जो बड़े बड़े लोग ये प्रेसिडेंट वगैरह भी जाते हैं तो वो नहीं बताते कौन सी गाड़ी में है वो, है ना, या किसी जगह पे हैं तो कौन से फ्लोर पे हैं, कौन से कमरे में है। तो देखिए उस ज़माने में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह जैसे VIP हैं इस तरह प्रोटेक्शन की, हालांकि ईमान नहीं लेकर आए थे। तो बिल्कुल बिल्कुल के वो ईमान क्यों नहीं लेकर आए। अच्छा सहीफा चाक और बायकॉट ख़त्म। कोई 3 बरस बाद इस जुल्म के खात्मे का वक्त आया। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, साल नहीं, 3 साल इस तरह गुजारने के बच्चे भूख से मर रहे हो, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, कारोबार ख़त्म हो गया हो, ना घर ना बार ना कुछ, ना कोई बात करता है, ना कोई कोई आपसे लेन देन रखता है, एवरीथिंग समझ लें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। और उन हालात में 3 साल उन्होंने गुजारे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक तरफ 5 अशराफ़-ए-कुरैश के दिलों में ये बात डाली कि वो सहीफ़ा चाक करके बायकॉट ख़त्म कर दें, और दूसरी तरफ दीमक भेजकर इस सहीफ़े में जो कुछ कतए रहमी और जुल्म सितम था इसे चट करा दिया, और सिर्फ अल्लाह सुबहान ताला का नाम और ज़िक्र बाकी रहा। अब क्या क्या चीज़ें हुई ये 3 साल, आप क्या सोचते हैं अल्लाह ताला तो पहले ही ये सारे काम कर सकता था, 3 साल क्यों? आजमाइश थी, ठीक है, ट्रेनिंग, बिल्कुल। और कोई बात आपके ज़हन में? सबर आजमाया, सही।
जब किसी को फेवर देनी हो उसमें रिलीजन की कोई बात नहीं, नॉन मुस्लिम होके भी उन्होंने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन,
सही सही। और सब ने एक ही बात की कि सबर का इम्तिहान, ठीक है, उनको ट्रेन करना। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, और जिस वक्त यहाँ पे ये हो रहा था, अब थोड़ा सा आप आज के हालात को भी जहन में रखिएगा, जिस वक्त ये इस कदर जुल्म हो रहा था, ह्यूमन नेचर है ना, इंसान जुल्म के खिलाफ अंदर से आवाज़ निकलती है। उस वक़्त ये स्टोरीज़ मक्का में पहुँचने शुरू गई कि उनके तो बच्चे ऐसे बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनकी तो चीखों की आवाज़ें रातों को आती हैं, उनके रोने की आवाज़ें रातों को आती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अब आवाज़ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरीज़ जो हैं ये पहुँचने शुरू हो गई मक्का में। ज़ाहिर है शेबे अबी तालिब को इतनी दूर थोड़ी थी, करीब करीब जो जगहें थी वहाँ तक रातों को आवाज़ें आती थी, खौफनाक आवाज़ें। अब थोड़ा एक पब्लिक सेंटिमेंट ये बनने लगा कि ये जुल्म हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 3 सालों में शुरू में तो सारों ने बड़े बढ़ बढ़ के उस मुआहदे के अंदर हिस्सा लिया और सब ने बड़ा उसके ऊपर वो किया, लेकिन अब लोगों में आम ये पब्लिक ओपिनियन क्या हो रहा था, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम अपने रिश्तेदारों के साथ। उसके लिए टाइम चाहिए था, ठीक है, अल्लाह ताला ने वो टाइम दिया। इन 3 सालों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा कर दी। वही लोग जो इतने खिलाफ थे अब वो इन्हीं के हक में बोलने लगे, और उसकी आगे अभी बात आएगी। बिल्कुल अब कह सकते हैं। तो ये कुछ नौजवान भी तैयार हुए اور آگے ان کی بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے کیا سوچا, یہ جو پانچ اشراف ہیں بڑے بڑے لوگ تھے قریش کے, انہوں نے کیا سوچا. یعنی اپر لیول پہ بھی یہ بات ذہنوں میں آنے لگی تھی کہ سم تھنگ از رانگ, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ ایک طرف حضرت ابو طالب جو تھے ان سے بھی اب دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ اس طرح رشتہ دار بھوک میں تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں. ادھر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے بہت ریپ کر کے نا لیدر کے اندر تو اس کو بند کیا ہوا تھا تاکہ کوئی موسم کوئی چیز اس کو وہ خراب نہیں کرے, تو وہ لٹکا ہوا تھا کعبے کے اندر, اس کو تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو سارے کو دیمک چاٹ گئی ہے سوائے اللہ کے نام کے, بسمی کا اللہ ہما انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں, وہ بھی لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسمی کا اللہ ہما وہ صرف رکھا. تو حضرت ابو طالب نے کہا اچھا کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ بتایا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں جا کے بات کرتا ہوں. ادھر سے وہ چلے اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے, ادھر انہوں نے کہا انف از انف ناؤ, کیا ہوا یہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اچھا ایک اور واقعہ اب آپ کو بتا دوں ایک بیچ میں چلتے چلتے, کہ حکیم بن حزام جو تھے وہ اپنی میں نے آپ کو بتایا پھوپھی کے لیے لے کر جاتے تھے, مطلب سامان ایک ساتھ غلام کر لیتے تھے, ایک اونٹ پہ سامان لاد لیا اور لے کے چل پڑے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ کافی عرصہ چلو ان کو وہ تھوڑا بہت جو بھی فوڈ سپلائی وہ مل جاتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل مل گیا, اس نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو؟ نے کہا کہ بھائی یہ وہ حضرت خدیجہ کا ہی سامان ہے تو اب میں انہیں کو دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو وہ تو اتنا غصے میں آ گیا, اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس طرح سے لے کے جاؤ. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اس میں کیا حرج ہے. اتنے میں ایک اور شخص آ گیا, اس کا نام تھا ابو البخیتر, وہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا تو اس نے کہا تم اپنی پھوپھی کے لیے لے کر جا رہے ہیں, آپ لے جانے دو. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, میں تو نہیں ایسے کروں گا. اچھا اتنے میں غصے میں وہ چیختا چلاتا رہا اور ابو البخیتر نے کہا چلو چلو پیچھے ہٹو اس کو جانے دو, کیونکہ اب لوگوں میں یہ وہ آ رہا تھا نا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا اب ابو جہل تو بہت سخت تھا تو وہ جھپٹا حکیم بن حزام کی طرف, اور اتنے میں کہتے ہیں کہ یہ ابو البخیتر جو ہے نا یہ بیچ میں آ گیا, اور وہ اسٹرانگ آدمی تھا. اس نے پھر ایک وہاں پہ جیسے وہ ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں کوئی اونٹ کبھی کسی زمانے میں کوئی ذبح ہوا ہوگا وہاں پہ اس کی جو بون پڑی ہوئی تھی, اس نے لے کے تو ابو جہل کے سر پہ ماری. اور اس کے اندر وہ اب یہ اتنی بڑی ذلت کی بات بھی تھی ابو جہل کے لیے. اب یہ سارا کچھ یہ بھی ابو طالب سے بہت زیادہ دور نہیں ہو رہا تھا, وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے, حضرت حمزہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کی یعنی دور بینی کہ وہ کتنی دور تک دیکھ پاتے تھے. جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیا. اب یہ وہاں پہ گتم گتا ہو رہے ہیں, وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے, تو یہ فوراً پہنچے وہاں پہ. اور چونکہ وہ ابو البخیتر جو تھا وہ میں نے بتایا اسٹرانگ آدمی تھا, تو یہ گئے انہوں نے اس سے جیسے نہیں ہوتا صلح صفائی کرانا الگ کرایا, اور ایک طرح سے ابو جہل کی جان بچائی. کیوں بچائی؟ وہ تو جانتے تھے کہ یہ وہی ہے جس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا, یہ تو وہی ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کے خیال میں کیوں بچائی ہوگی؟ ہاں لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا اور نہ پڑا, اس لیے کہ جب اس کو اگر قتل کر دیا اس نے اور بعد میں ابو البخیتر کہہ بھی دے کہ میں نے اس کو مارا تھا, تب بھی انہوں نے نام ہم پہ لگا دینا ہے. آج کی سچویشن سمجھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے, کہیں پہ بھی کچھ ہوگا نام ان کے اوپر لگ جانا ہے, کیونکہ یہ تو قریب ہی تھے نا, ضرور ان کا بھی کچھ ہوگا, فوڈ تو ان کے لیے ہی جا رہا تھا نا, کھانا پینا تو ان کے لیے ہی جا رہا تھا نا. اور انہوں نے غصے میں, کیونکہ ابو جہل کی سٹینڈنگ تھی ایک مکہ کے اندر, وہ ایک سردار تھا, اس کے بھی آخر کوئی چاہنے والے تھے, کوئی فالوور تھے, اس کا قبیلہ تھا, تو وہ تو چڑھ دوڑیں گے ادھر اور خام خواہ ان کی شامت بیکار میں اور ان کا یہاں پہ آ کے خون خرابہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے اس وقت بیچ بچاؤ کرایا, ان کو علیحدہ کرایا, اور انہوں نے صلح صفائی کے بھائی نہیں لڑائے اور ایک طرح سے اس کی جان بچائی, مگر اس کو پھر بھی اثر نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے دل میں میرے لیے مطلب کوئی اس کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو جاتی, کوئی بات ہوتی کہ انہوں نے میری جان بچائی, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر یہ پانچ جو قریش کے اشراف تھے نا یہ تیار ہوئے. اب ان میں پہلا حشام بن عمر بن حارث تھا جو بنی لوئی سے تعلق رکھتا تھا. یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا. کون گیا؟ حشام بن عمر جو تھا وہ زہیر کے پاس گیا. اور زہیر کس قبیلے سے تھا؟ ابو جہل کے قبیلے سے, مخزوم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا. پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو بعض جگہ پہ یہ ہے حشام جو تھے نا یہ تھے عاتقہ کے بیٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ ہے ان کے بیٹے تھے. اور بعض جگہ پہ یہ زہیر کا آتا ہے, اللہ عالم. پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا. اب انہوں نے سوچا نا بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ جو لوگ تھوڑی سی نرم گوشہ رکھتے ہیں, اپنے سافٹ کارنر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے, لیٹس گیٹ ٹوگیدر, ہمیں پتا ہو ان کو ذرا ایک جگہ جمع کیا جائے. اب ہیں یہ لوگ غیر مسلم کافر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آج کے زمانے میں جب مخالفت ہونا تو ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے جن کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر, کیونکہ سب ایک برابر نہیں ہے, ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اس کے پاس گیا, پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا, پھر زمعہ بن اسود کے پاس گیا. یہ پانچ لوگ ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک کو رشتے اور قرابت یاد دلائی, ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا. لہٰذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا. انہوں نے نا گیٹ ٹوگیدر ہوئے یہ پانچوں اور انہوں نے کہا پہلے یہ حشام جو تھے زہیر کے پاس گئے اور یہ حشام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو یہ زہیر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہم اس کے خلاف کرتے. انہوں نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا میں کسی اور سے بھی پوچھتا ہوں. ان کو پتا تھا کہ مطعم بن عدی بھی اور یہ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور مطعم بن عدی بھی کبھی کبھی فوڈ بھیجتا تھا, کھانا پینا بھیجتا تھا وہاں پہ شیب ابی طالب کی طرف. اور ابو البختری کا تو ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ ابو جہل کو اس نے مارا ایک سر پہ, اسی طرح زمعہ بن اسد, ان کو تھوڑا تھوڑا پتا تھا کہ ان کے دل نا تھوڑے نرم ہیں اور یہ ضرور حمایت کریں گے, تو ان کو جا کے اپروچ کیا. اور پانچ نے ایک سمجھ لیں کہ آپس میں پروگرام بنایا کہ ہم کس طرح اس چیز کو ڈیل کریں. نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ چنانچہ یہ پروگرام کے مطابق اب یہ نیکسٹ ڈے کیا کرتے ہیں, چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا اور اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا, پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں, نہ وہ بیچ سکے نہ خرید سکے, واللہ ہی میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں اس طرح سے یہ برداشت کر سکتا. یہ بھی کہا جاتا ہے, اس سٹوری کو اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ابو طالب مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آ گئے یہاں پہ کیا لینا ہے, دیکھا ابھی آ کے ہم سے بیک کریں گے کہ بھائی میرے بھتیجے کو لے لو, دیکھا بس اتنا ہی ان کے اندر برداشت یا بھوک برداشت نہیں ہوئی ہوگی نا تو اس لیے آ گئے. تو اس وقت ابو طالب نے وہاں پہ سب لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو تم میرے بھتیجے کو الزام دیتے ہو لیکن آج کے بعد تم کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے تو قرابت کا لحاظ نہیں کیا, اس نے تو ہم لوگوں کو ہماری فیملیز کو توڑ دیا, اس نے ایسے کیا, تمہیں یہ شکایتیں تھیں نا, تم اس سے بھی برے ہو کیونکہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو بھوک میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا وہاں پہ اور ایسا ایسا ان کے ساتھ کیا, تو اب تو تم قرابت کی تو کوئی بات نہ میرے ساتھ کرنا, اور تم نے یہ ساری اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس وہ معاہدہ لے کر آؤ, اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی ہے جس نے سارے معاہدے کو تمہارے کو کھا لیا ہوا. اب ان کو کیا پتا کہ وہاں پہ کھایا ہوا ہے, تو وہ سارے معاہدے کو کھا لیا ہوا ہے. اچھا اب ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہم کیوں لے کر آئیں, ابو جہل کھڑا ہو گیا کیوں ہم ایسا کریں. اچھا اب جب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا نا تو یہ پانچ لوگ بھی پہنچ گئے. اب یہ سارا سمجھ لیں ایک ساری بات ہو رہی ہے, لوگوں کے درمیان ایک مجمع جمع ہوا ہوا ہے اور یہ پانچ لوگ بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ آ کے کہا کہ دیکھو ہم نے اس طرح سے کتنی غلط بات ہے کہ ہم نے ان کو ایسے چھوڑ دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو, واللہ ہی اسے چاک نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کو نہیں پھاڑا جا سکتا. زمانے نے کہا واللہ ہی تم زیادہ غلط کہتے ہو, یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے. دیکھیں اب مجمعے کے اندر نا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پروگرام بنا کے آئے ہوئے پانچ لوگ, ایک کھڑا ہوا اس نے ایک بات کہی, تو دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا ہم تو پہلے ہی اس کے اوپر راضی نہیں تھے. اب مطعم بن عدی کی باری تھی, اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے, ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. پھر حشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا, یعنی مجھے پتا چل گیا تم سارے ملے ہوئے ہو اور تم لوگوں نے سب نے مشورہ کیا اور تم اب یہاں پہ آ گئے ہو اور شو ایسے نہیں کر رہے کہ تم آپس میں ملے ہوئے. اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے. وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دیا کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دیا جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں, صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے. اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں, اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ. قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. اچھا اب کیا ہوا تھا, حضرت ابو طالب نے جب یہ ساری باتیں کہیں اور یہ لوگ بھی ایسے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ صحیفہ. تو اب ابو جہل تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا. اس پہ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے, لے کر آؤ صحیفہ دکھاؤ, اگر واقعی وہ سچ ہے اور واقعی اللہ کے نام کے سوا سب چیزیں دیمک نے کھا لی نہیں ہیں, تو اسی وقت رائٹ ناؤ یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی, اور اگر ایسا نہیں ہوا اور بالکل صحیح سلامت ہے وہاں پہ صحیفہ تو میں اسی وقت جاؤں گا اپنے بھتیجے کو رسیوں سے باندھ کے تمہارے حوالے کر دوں گا, تم پھر بے شک اس کو قتل کر دینا. اب کیا وہ کہتے ہیں اس کے آگے, اب تو ظاہر ہی بات ہے اب صحیفہ وہ معاہدہ لانا پڑے گا کیونکہ پہلے تو وہ لانے کو ہی نہیں تیار تھا نا ابو جہل. اب تو ابو جہل بہت بزدل ہوگا اگر نہیں لے کر آئے گا, کیونکہ اتنا بڑا چیلنج دے دیا نا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے صحیح تو پھر میں تمہارے حوالے کر دوں گا, تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. اب جب لایا گیا معاہدہ تو واقعی ایسا دیکھا گیا. ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کے صحیفہ چاک کر دے تو کیا دیکھا, واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا. صرف بسمی کا اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے. کیا ہوا تھا اس وقت, پھر ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے, دیکھ لیا یہ میں تو کہتا تھا کہ یہ جادوگر, دیکھو ان کا جادو کہ یہ سارا معاہدہ جو مطلب جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اور اس وقت پھر اتنی بڑی بات اپنے سامنے, یہ معجزہ تھا نا اللہ کی طرف سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دیمک اس کے اندر چلی گئی اور کیسے اس نے کھایا, اور اتنے سے کیڑے کو کیا سمجھ ہے کہ کہاں پہ اللہ کا نام لکھا, یہ معجزہ ہے نا. تو بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے. اس سے پتہ چلتا ہے نا آزمائش آتی ہے لیکن آزمائش کتنی بھی لمبی ہو, ظلم اور تکلیف اور جتنے بھی لمبا امتحان ہو لیکن ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ امتحان ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایک دن ضرور آتا ہے مگر ہم صبر نہیں کرتے, ہمارے اندر یہ صبر نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے لیے, دین کی خاطر قربانی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے, قربانی کرنی پڑتی ہے لیکن بعض لوگ ان قربانیوں سے ہی تو بھاگتے ہیں. ابو لہب کو آپ نے دیکھا وہ کیسا بزدل تھا, صرف یہی نہیں کہ اپنے قبیلے کی حمایت نہیں اس نے کی بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں کیوں اپنا نقصان کروں, میں اسے نہیں جا کے وہاں پہ کہ میں جا کے وہاں پہ ان کی خاطر میں کیوں فقر و فاقہ برداشت کروں, اور سب میری تو فائنینسز سب کے لٹ گئے, ختم ہو گئے, تین سال میں کیا رہے گا. اور یہ واقعہ کب کا ہے, سیونتھ نبوت سے, محرم سیونتھ نبوت سے شروع ہوا اور ٹینتھ نبوت محرم میں ختم ہوا. اس طرح کے تین سال وہ گزرے. یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل حالات کے اندر حوصلہ دیتی ہیں. جب آزمائش آئے, جب ایسی تکلیف آئے کوئی زندگی کے اندر, کوئی پریشانی آئے خاص طور پہ دین کی وجہ سے, تو یاد کر لیا کریں ان کی تکالیف کو کہ انہوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی. جب انہوں نے نہیں ہمت ہاری تو ہم کیوں ہمت ہار لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. اس لیے میں آپ کو خاص طور پہ یہ باتیں بار بار یاد دہانی کراتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے اور جہاں ہم رہتے ہیں, ظاہر ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ہمیں کوئی ایسی بات سننی پڑ جاتی ہے یا خبروں میں کوئی ایسی خبر سننی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ہی انسیکیور فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آزمائشوں کے بعد بھی ایک دن ضرور ہوگا یہ آزمائش ختم ہوگی, ایک دن ضرور ہوگا کہ اسلام کا عروج آئے گا, لیکن ہمیں اس وقت تک صبر کرنا ہے, اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. بالکل یہ بات ہے سب سے بڑی, کہ اس دوران بھی بیٹھے نہیں رہنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سبحان اللہ کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دی تھی نا, ان 3 سالوں میں اگر وہ صبر نہ کرتے اور وہ اس وقت ہمت ہار دیتے اور چلے جاتے یا کوئی کام ہی نہ کرتے تو کیا یہ ریزلٹس آتے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ دور دور تک قبائل کے اندر, جہاں پہلے تو مکہ والے صرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, اب دور دور قبیلوں میں آپ کا نام پہنچ گیا تھا. اور یہ ان لوگوں نے جو صبر کیا اور صبر سے چلتے رہے, اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی خود ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہم ہی بن جائیں کہ پہلے ہم ان سے مقابلہ کریں گے, پہلے ان کو مارو, اس کو فن مارو, اس کا قتل کرو, ادھر بم پھاڑو, ادھر کرو, پھر اس کے بعد ہی ہماری جیت ہوگی, پھر ہم اسلام کا کوئی کام کریں گے. بھائی ظالم کا اللہ خود, اب اس بندے نے ہاتھ سے لکھا تھا نا, اللہ نے اس کا ہاتھ کو پیرالائز کر دیا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ابو لہب جب حج کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے, تو اس وقت بھی پیچھے پیچھے ہوتا تھا کہ میں کہوں کہ یہ اس کی بات نہ سنو. اس ابو لہب نے اس وقت بھی قبیلے کی حمیت میں رشتہ داری میں ہی ساتھ دے دیتا, اس میں بھی نہیں دیا. تو اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اللہ اکبر, کے نام تو اس کا کیا تھا, اور دیکھو اس کے گال ایسے سرخ ہوتے تھے کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا, اتنا ہینڈسم تھا یہ. اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ایسا بیمار پڑا, یہ بعد میں انشاءاللہ واقعہ بھی آئے گا, یہ ایسا بیمار پڑا تھا, اس کو ایسی بیماری ایک لاحق ہو گئی تھی کہ سارے جسم کے اوپر پھوڑے اور اس کے اندر پس پڑ گئی تھی, اور اتنی اس کی بری حالت ہو چکی تھی کہ اس کے اپنے خاندان والے اسے گھن کھانے لگے تھے, اور حتیٰ کہ یعنی وہ ڈائمینشیا بھی اس کو ہو گیا تھا, دماغی حالات بھی اس کے صحیح نہیں رہ گئے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو باہر ایک یعنی شہر سے باہر ذرا ایک شیڈ بنا دیا تھا, وہاں پہ اس کو چھوڑ آئے تھے. اب وہیں پہ وہ رات کو اندھیرے میں ڈر جاتا تھا, اور کیونکہ لائٹ وغیرہ تھوڑی تھی, اس طرح اکیلا وہاں پہ چھوڑا تو اتنا ڈر جاتا تھا کہ چیخے مارتا تھا, لوگ جو پاس سے گزرتے تھے خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ کون چیخ رہا ہے. غلام بس رکھ دیے تھے جو اس کے جا کے صاف وغیرہ کرتے, اس کو کھانا دے دیتے تھے, اور ایک دفعہ غلام بھی نہیں آئے تو گھر والوں کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا کہ جا کے اس کو کھانا ہی دیا ہے. ہر ایک دوسرے وہ کہتا تھا تم چلے جاؤ نا, وہ کہتا تم چلے جاؤ. حتیٰ کہ جب کچھ دن کے بعد غلام گئے وہاں پہ تو دیکھا وہ مر چکا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کی لاش کا کیا کریں. اب اس کے کیونکہ جیسی ایسا جسم روٹن ہو چکا تھا, تو انہوں نے اس کی اولاد نے کچھ مال وال دیا ان کو, غلاموں کو, کہ اب اس کا کچھ ٹیک کیئر کر لو اس کی. تو اب وہاں پہ نا قبر کھودنا بہت مشکل ہے کیونکہ ریتلا علاقہ ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ لے جا کے ایک جگہ جہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا, اس کی لاش کو. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے تھے کہ جنگلی کتے جو ہیں وہ بھونک رہے ہیں ارد گرد کے جو ہے نا, کہ اس طرح اس کو کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا عبرت ناک انجام دنیا میں بھی اس کو دیا, اور آخرت کا تو اس کا انجام جو سورہ لہب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے, لیکن ایک نہ ایک دن ان کو پکڑتا ضرور ہے. اور ابو جہل اور باقیوں کا انجام تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے ہی دیکھیں گے. تو یعنی ساری بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ خود ہی نپٹ لیتا ہے, لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے ہم اپنا کام بھول کے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے بدلہ کیسے لینا, ہم نے انتقام کیسے لینا. آج بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہے, شیبے ابھی طالب جیسے تو نہیں, مگر ایک جگہ وہ بند ہیں اور وہاں سے وہاں تک نہ تو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے, نہ لوگ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ. لیکن جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا؟ اگر ہم سب چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے زیادہ ہمارا ذہن چلتا ہے اور جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم اس دین کی آگے تبلیغ کیسے کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی نہیں یہ چھوڑا, اور دیکھیں جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ بنو ہاشم سے کیا اور بنو مطلب سے کیا تھا, رائٹ؟ لیکن جو مسلمان دوسرے تھے وہ بھی اس میں پس گئے اور وہ بھی اس کے اندر آ گئے، حالانکہ ان سے بائیکاٹ تو کوئی نہیں تھا لیکن وہ بھی وہاں پہ تھے، جیسے مثلا بلال حبشی ہیں یا اور مسلمان ہیں جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام آزاد غلام ہوئے تھے، وہ سب تو ان قبائل سے نہیں تھے، اس قریش کے ان شاخوں سے نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا اور ان کو بھی یہ ساری تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں خواتین بھی وہاں پہ تھیں، عورتیں بھی وہاں پہ تھیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو بچارے، ہمارے اندر کہاں اتنی برداشت اور ہمارے اندر کہاں، وہاں پہ اگر مرد برداشت کر رہے تھے نا تو عورتیں بھی برداشت کر رہی تھیں اور بچے بھی برداشت کر رہے تھے۔ تو عورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ آج تو اگر کسی کو دین کی وجہ سے کوئی ایک جاب کو ہی چھوڑنا پڑے یا ایک جاب نہیں مل رہی تو لوگ اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ چونکہ میں یہ کور کرتی تھی اس لیے مجھے جاب نہیں مل رہی تھی تو اب میں نے اتار دیا، کیونکہ میرا یہ تھا معاملہ اسلام کے اس حکم پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم رہ گئی تو اس لیے اسلام کو پیچھے چھوڑ دو۔ ان میں سے تو کسی نے بھی ایسا کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہمیں سیرت یہ سکھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو، کہ دین کو پیچھے کر کے تم دنیا کی اپنی ہر ایک ضرورت کو آگے رکھ لیتے ہو، ہر ایک چیز کو مجبوری بنا لیتے ہو، ہر ایک چیز کو ہم پرابلم بنا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی تھی جو ان کے اوپر تھی، اس سے بڑی ضرورت اور تکلیف کیا ہو سکتی تھی جو ان لوگوں کے اوپر تھی۔ گھر بار بھی چھوڑے اور ہر طرح کا نقصان انہوں نے اٹھایا، مگر ہم ایک ڈالر کا بھی آج نقصان اٹھانے کو تیار نہیں ہے اسلام کی خاطر، کہ میں تھوڑی اپنی فائنانسز میں کہیں کمی ہو رہی ہو اس دین کی خاطر تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں اتنی اسٹرینتھ عطا کرے کہ ہم اس دین کے لیے قربانی مانگو نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو ہر قربانی دینے کو تیار۔ قریش کا وفد ابو طالب کے حضور، بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس تجاوز کر چکی تھی، ابو 80 ہو چکے تھے۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانور نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ کیوں انہوں نے یہ سوچا؟ ان کو یہ تھا کہ یہ تو اب مرنے والے ہیں، اب مر گئے تو پھر تو یہ تو ہم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور حالات، تو پھر ہم ابھی ہی کوئی ایسی بات طے کرا لیں کہ ان کے سامنے کوئی کانٹریکٹ ہو جائے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیں ایک لاسٹ ٹائم بھی ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، اور ابو طالب کیسے ہیں؟ جیسے کوئی شیلڈ ہو کہ اپنے اوپر سب کچھ لے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا کہ ان تک کوئی چیز نہ پہنچے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں۔ مذمت سے اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے کہا نا کہ بھئی دیکھیں یہ ہمیں ہمارے صرف اتنا کام کریں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کریں، باقی یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہم اپنا کام کرنے دیں۔ تو اب ابو طالب نے جب یہ ان کی بات ان کے سامنے رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائیں، یعنی صرف میری ایک بات مان لیں تو عرب ان کے تابع فرمان ہو جائے بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ یہ سن کے وہ سٹ پٹا گئے، اچھا اتنا بڑا فائدہ؟ وہ کہنے لگے صرف ایک بات کیا، تیرے باپ کی قسم ہے ویسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، فائدہ جو دنیا کا، وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہہ دو۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، جس کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا ہم ساروں کو چھوڑ کے بس ایک ہی الہ بنا لے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے ہم سارے کو چھوڑ کے بس ایک خدا کی پوجا شروع کر لیں؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش یہی کی کہ ابو طالب کے جیتے جی کسی طرح یہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر پریشر کے آگے، ہر دباؤ کے آگے، چاہے وہ دباؤ باہر والوں کی طرف سے ہو، چاہے اپنے پیروں کی طرف سے ہو، کسی دباؤ کے آگے جھکے نہیں. اور اپنی جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی بات تھی، آپ نے آج یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. چاہے دل کے اندر یہ چاہ رہے تھے، کتنی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اس کاسٹ پہ نہیں کہ میں اپنے دین پہ کمپرومائز کر جاؤں. ہم بعض دفعہ تبلیغ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ والے جو چیز ہے نا یہ ان کے مطابق بنا کے ان کو دکھا دو تاکہ کسی طرح یہ مان تو جائیں. نہیں، دین میں کمپرومائز نہیں کرنا. تمہارے سامنے یہ پیغام ہے، مانو گے تو تمہاری بھلائی ہے، نہیں مانو گے تو خسارہ ہے. میرا کام صرف پیغام تم تک پہنچا دینا، پیغام کو ٹویسٹ نہیں کر دینا کہ تمہارے مطابق بن جائے. نہیں، پیغام تو یہی رہے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے. آگے کا بہت جو غم کا سال تھا نا، میرے نبی پہ کوئی ایک بھی غم کی بات آتی ہے تو دل ایسے دکھ جاتا ہے. وہ آج میں یہ پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں. میں نے کہا آج میں نے یہ جو ساری بات میں آگے کی آپ چاہ رہی تھی ہم آگے پڑھیں لیکن اب وقت نہیں ہے، تو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا اس کے بعد، کہ یہ بھی نہیں کہ ایک مصیبت ختم ہوتی تھی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تو تیسری شروع ہو جاتی، کہ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شیب ابی طالب سے نکلے ہیں تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹنے شروع ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہیں وہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر، جو وہ پیغام ہم تک دے گئے ہیں، پہنچا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.